بسم الله الرحمن الرحيم جب ہیرت لکی زبان سے درباریوں نے ایسی باتیں سنی جس میں اسلام کی حمایت تھی، اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، عظمت، محبت کا اظہار تھا، تو وہاں رومی دربار میں جو عیسائی لوگ تھے انہوں نے ہنگامہ مچا دیا، اس لیے کہ ان کو اسلام سے نفرت تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. فارتفعت الاصوات، وہاں دربار میں آوازیں بلند ہونے لگی، مخالفت کی آوازیں، گویا پورا مجمع رکھ لکے اس انداز سے ناراض تھا. وأخرجنا، ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہنگامی صورت حال دربار میں ہوئی تو ہم لوگوں کو دربار سے نکال دیا گیا. جب سب تاجر لوگ ہو، تم تو تجارت کے لیے آئے تھے، انکوائری کرنی تھی، تم کو دربار میں بلایا تھا، انکوائری پوری ہو گئی، تم جاؤ. یہ چونکہ مکہ کے باہر کے لوگ تھے، اسی لیے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو جو 20 یا 30 تھے سب کو دربار سے روانہ کر دیا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا، ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہم کو نکال دیا گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں کو ایک جملہ کہا، لقد امیر عمرو بن ابی کبشۃ، امیر کے معنی آگے بڑھ گیا، دوسرا معنی بڑا سنگین ہو گیا. پورا جملہ، پکی بات یہ ہے کہ ابو کبشا کے بیٹے کا معاملہ آگے بڑھ گیا، ابو کبشا کے بیٹے کا معاملہ بڑا سنگین ہو گیا. اور ابو کبشا کے بیٹے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑا سنگین ہو گیا، بڑا آگے بڑھ گیا. کیسے آگے بڑھ گیا؟ انہو یخاف ملک بنی الاسفر، بنی الاسفر کا بادشاہ بھی ان سے ڈرتا ہے. بنی الاسفر یعنی رومی لوگ، آج کی بھاشا میں بولے تو کہا گوری لوگ بھی اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنے لگے. اب یہاں دو مسئلے حل کرنے، کہ ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کیا، ابو کبشا کا بیٹا؟ اب دھیان سے اس کی توجیحات سمجھو. پہلی توجیح، عرب کا مشہور قبیلہ قبیلہ بنو خزاع، اس میں ابو کبشا نام کا آدمی تھا، اس نے بت پرستی کی مخالفت کی. اب پورے عرب کے اندر ایک آدمی ایسا سر اٹھا رہا ہے جو بت پرستی کی مخالفت کرے، اور وہ تھا قبیلہ بنو خزاعہ کا. محبوب کا بشارت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بت پرستی کے مخالف. تو جو کام بنو خزاعہ کا ابو قبشا کرتے تھے وہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اس کی طرف کر دی. سمجھ میں آئی پہلی تو جی؟ اس کی ایک مثال ہے، ہم لوگوں کو دنیا وہابی کہتی ہے، رضا خانی لوگ ہم کو وہابی کہتے ہیں، لیکن ہم کو وہابی کہنا یہ سراسر غلط ہے، ہم وہابی ہے ہی نہیں. دراصل شیخ محمد ابن عبد الوہاب نے جو تحریک چلائی تھی اس کا ایک حصہ تھا بدعت اور رسومات کے خلاف، اور ہمارے اکابرین دیوبند کا بھی جو کام ہے اس کا ایک حصہ بڑا ہے بدعت اور رسومات کے خلاف. تو جو کام شیخ محمد ابن عبد الوہاب نے کیا بدعات اور رسومات کے خلاف آواز اٹھانے کا، وہ کام ہمارے اکابر نے بھی کیا. اس لیے رضا خانی بریلوی لوگ ہم کو وہابی کہتے ہیں، حالانکہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے تمام نظریات اور عقائد سے ہمارے اکابرین دیوبند متفق نہیں ہیں. علامہ شامی نے فتاوی کے اندر تفصیل سے ان کے بارے میں لکھا ہے، ہم ہر چیز میں ان کے موافق نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ خامخواہ میں وہاں بھی کہتے ہیں، ہم وہاں بھی ہے پھر بھی یہ لوگ وہاں بھی کہتے ہیں. بس یہ اس طرح ہوا کہ قبیلہ بنو خزاعہ کا ایک آدمی ابو قبشا، اس نے عرب میں بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائی، اس لیے اس کی طرف نسبت کر کے حضور کو ابن ابی قبشا قرار دیا. دوسری توجہ سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان وہب ابن مناف، ان کی کنیت ابو قبشا کی. تو نانا جان کی طرف نسبت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی قبشا کا لفظ استعمال کیا. تیسری توجہ سمجھو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ مرضیہ، ان کے شوہر حارث، ان کی کنیت ابی قبشا تھی، گویا حضور کے رضائی ابا کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضور کو ابن ابی قبشا کہا. تو حارث رضائی ابا ہوتے ہیں، اور رضائی ابا کی کنیت تھی ابو قبشا، اس پر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو قبشا کہا. تین توجہ ہو گئے، چوتھی توجہ سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی اماں حضرت حلیمہ کے والد کی کنیت ابو قبشا تھی. پہلا قول نانا بھی، یہ والد کی، حضرت حلیمہ کے والد کی کنیت ابو قبشا تھی. تو مرضیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابن ابی قبشا کہا گیا. پانچویں توجیہ سمجھو. دادا عبد المطلب کے نانا کی کنیت ابو کبشا تھی. دادا عبد المطلب کے نانا ان کی کنیت ابو کبشا تھی, تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشا کا لقب دیا. چھٹی توجی سمجھو, کار ہیرا میں قدیم زمانے میں ایک عابد عبادت کرتا تھا اور اس کی کنیت ابو کبشا تھی. وہ تھا کوئی ابو کبشا نام کا عابد, وہ غار ہیرا میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غار ہیرا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو اس ابو کبشا عابد کی طرف مقام میں اتحاد کی وجہ سے نسبت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ابی کبشا کا. تو جو غار ہیرا میں عبادت کرنے والا عابد, اس کی کنیت کیا دی؟ ابو کبشا. تو حضور بھی غار ہیرا میں عبادت کرتے, تو اتحاد مکانی ہو گیا, اس لیے حضور کی نسبت کر دی ابن ابی کبشا. ساتویں تو اچھی سمجھو, ایک محاورہ اور عرف ہے کہ کسی شخص کو آپ اہمیت نہ دینا چاہو تو اس کو کسی گمنام کی طرف منسوخ کر دو. کسی کی اہمیت دبا دینی ہو, آپ اس کو اہمیت دینا نہیں چاہتے, تو اس کو کسی گمنام کی طرف منسوب کر دو. مثلاً آپ کوئی بڑے مشہور مولانا صاحب کے بیٹے ہو, لیکن اس مشہور مولانا صاحب کی طرف آپ کی نسبت کریں گے تو آپ کی اہمیت بڑھ جائے گی, کہہ رہے یہ تو فلاں بزرگ کے صاحبزادے محترم ہیں, اور آپ کو اہمیت نہیں دینا ہے. تو آپ کے دادا نانا پر نانا کوئی غیر معروف آدمی ہے, اس کی طرف نسبت کر دے گئے, ارے وہ کالونی تھا اس کا یہ بیٹا نواسا ہوتا ہے, یہ نہیں کہتا فلاں فضیلت الشیخ مولانا کا یہ بیٹا ہے, چونکہ اس میں اہمیت ہو جائے گی. لیکن غیر معروف کی طرف نسبت کر دیں گے, نانا کی طرف پر نانا کی طرف, تو اہمیت ختم ہو جائے گی. تو کسی کو اہمیت نہ دینا ہو تو اس کی نسبت کر دو گمنام کی طرف. تو ابو کبشا کوئی گمنام شخصیت ہے, اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر دی تاکہ حضور کی اہمیت نعوذ باللہ باقی نہ رہے. ایک گمنام شخصیت ابو کبشا کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر دی تاکہ اہمیت باقی نہ رہے. اب یہاں تقاضے تعارف یہ تھا کہ دادا عبد المطلب کی طرف نسبت کر دے. ارے عبد المطلب کے پوتے کا تو معاملہ بہت آگے بڑھ گیا کہ گوریوں کا بادشاہ بھی ان سے ڈرتا ہے, یوں کہتے تو اہمیت ہوتی. لیکن عبد المطلب کا پوتا کہنے کے بجائے گمنام نسبت کر ڈالی کہ ابو کبشا کے بیٹے کا معاملہ تو اتنا آگے بڑھ گیا کہ بنو الاسفر کا بادشاہ بھی ان سے ڈرتا ہے. بنو الاسفر یعنی رومی لوگ, اور ان کا بادشاہ یعنی ہرقل قیصر روم, یہ بھی ان سے ڈرتا ہے. اتنا آگے بڑھ گیا معاملہ, یہ ابو سفیان اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو بہت بھاری معلوم ہوا کہ ہرقل قیصر روم وہ محمد کا احترام کرے, ان کو بہت بھاری لگا. اس لیے اس طرح کا جملہ کہا. اب رومیوں کو بنو الاسفر کیوں کہتے ہیں وہ سمجھو. پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جتنے بھی رومی لوگ ہیں گوریے, یہ اولاد ہے حضرت اسحاق علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پوتے, روم کی اولاد ہے. روم ابن عیس ابن اسحاق, یہ روم حقیقت میں نام ہے. سیدنا اسحاق علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پوتے کا, اور ان کی جو اولاد چلی وہ ساری اولاد رومی کہلائی. اب یہ روم ابن عیس ابن اسحاق نے حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کیا. اب سنگم ہو گیا ابیض اور اسود کا کہ شوہر رامدار روم ابن عیس ابن اسحاق گورے چٹے اور بی بی لائے کالی حبشہ کی. یہ بھی ایک فیشن ہے اور اس زمانے میں یہ فیشن بہت چلتی ہے, گورا شوہر کالی بیوی, گوری بیوی کالا شوہر, ایک سٹائل ہے اس زمانے کا. یہ تو دنیا میں باہر نکلو گے تو عجیب عجیب سٹائل ہے آپ کو پتہ چلے گی. اب جب باپ گورا نے بیوی کالی تو دونوں کی سنگم سے جو اولاد بنی وہ بنی اسفر, یعنی کہ نہ کالی نہ گوری, زرد رنگ کی طرف مائل اولاد ہوئی, اسفر رنگ کی اولاد بنی. اس لیے ان کو کہا جاتا ہے بنیل اسفر. دیکھو یہ نظارے افریقی ملکوں میں ہمارے لوگ جو گئے ہیں اور انگریز لوگ, انہوں نے وہاں کی مقامی افریقن سیاہ فام عورتوں سے شادیاں کی اور اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوئی ہے وہاں پر وہ سب اسی کلر کے, زرد کلر کے, نہ کالے نہ سفید. اور اس وقت افریقی ملکوں میں ان کے لیے اصطلاح ہے کلرڈ قوم, کلرڈ قوم کہتے ہیں ان کو. وہ لائٹ براؤن کلر کے ہوتے ہیں اور یہ بھی ایک اچھی خوبصورتی ہے, وہ بھی بہت بڑی نسل ہے وہاں افریقی ملکوں کے اندر یہ کلرڈ قوم کی. تو یہ اسفر جو اولاد ہوئی یہ روم کی شادی ہوئی حبشہ کی بیٹی حبشہ کے بادشاہ کی بیٹی سے, اس کے نتیجے کے اندر جو اولاد پیدا ہوئی وہ اسفر رنگ کی اولاد پیدا ہوئی, اس لیے ان کو بنی الاسفر کہا جاتا ہے. دوسری وجہ سمجھو, حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی دادی ہوئی, چونکہ سارہ ماں ہے حضرت اسحاق کی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ, ان کے بیٹے حضرت اسحاق. تو یہ جو بچہ ہوا اس کو دادی سارہ نے سونے کے زیورات پہنائے, اور سونا اسفر رنگ کا ہوتا ہے تو دادی اماں نے سونے کے زیورات پہنائے, اس اعتبار سے ان کو اسفر اولاد کہی جاتی ہے بنیل اسفر. تو سونے کے زیورات اور سونا اسفر رنگ کا, اس اعتبار سے ان کو کہا گیا بنیل اسفر. تیسری وجہ سمجھو, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اسفر یہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے پر پوتے کا نام ہے, اسفر ابن روم ابن عیس ابن اسحاق. تو سیدنا حضرت اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا پر پوتا ہے, اس کا نام ہی تھا اسفر. اس کی جو اولاد چلی اس کو کہا جائے گا بنیل اسفر. چوتھی وجہ سمجھو, حبشی لشکر نے جنگ کے اندر رومیوں کے اوپر حملہ کیا اور غلبہ پا کر کے رومی عورتوں سے زنا کیے, اور اس کے نتیجے کے اندر رومی عورتیں حاملہ ہوئی. تو رومی عورتیں سفید, حبشی لشکر کالا, ان دونوں کے خلط سے جو نسل تیار ہوئی اس نسل کا نام رکھا جاتا ہے بنیل اسفر. یہ سب توجیحات ہے اس کی کہ بن الاسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ قیصر روم ہرقل یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرنے لگا. اس کو ایک مثال سے سمجھو, تمہارے گاؤں کے اندر کوئی چھوٹا موٹا آدمی ہے اور اللہ اس کو اونچا مقام دے وے کہ ملک کے وزیر اعظم سے ان کی دوستی ہو جائے, تو گاؤں کے پرانے بڑے بڑے لوگ کیا بات کریں گے, ارے یہ چھوکرا اتنا آگے بڑھ گیا کہ پرائم منسٹر سے اس کے تعلقات ہو گئے, اتنا آگے بڑھ گیا. بس اس طرح کا یہ جملہ ہے کہ مکہ میں یہ محمد یتیم جن کا کوئی پرسان حال نہیں, ان کا مقام اتنا آگے بڑھ گیا کہ رومان امپائر کا عظیم بادشاہ قیصر ہرقل بھی ان سے ڈرتا ہے. یہ ابو سفیان کو بہت بھاری لگا, اس لیے باہر نکل کر کے اس نے یہ تبصرہ کیا. فما زلت موقنا, ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے بہت یقین ہوتا رہا دل دل میں, انہ سیظہر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر کے رہیں گے, غالب آ کر رہیں گے. دیکھو بے ایمان کو بھی یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر رہیں گے. حتی ادخل اللہ علی الاسلام, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی توفیق عطا فرما دی. اور ابو سفیان کا اسلام ہے سن 8 ہجری کے اندر, فتح مکہ کے موقع کے اوپر وہ ایمان لائے ہیں ابو سفیان. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پکڑ کے لے گئے حضور کے پاس, انہوں نے پناہ دی تھی, ورنہ حضرت عمر تو تلوار لے کے دوڑے تھے کہ میں نمٹا دوں. چچا عباس نے پناہ دی, حضور کے پاس لے گئے اور ایمان قبول کر لیا. تو کہا جب تک میں نے سن 8 ہجری میں ایمان قبول کیا وہاں تک میرے دل کے اندر یہی آتا رہا کہ محمد ضرور غالب آ کے رہیں گے اور غالب آ کے رہیں گے. یہاں واقعے کا ایک رخ مکمل ہوا. اب پورے واقعے کا حاصل کیا نکلا پھر سے ذہن میں استظہار کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جب راستے پر امن ہو گئے تو ایمان کی دعوت کے خطوط مختلف بادشاہوں کے نام پر لکھے. اس میں سے ایک خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہرقل قیصر روم کے نام کے اوپر. ہرقل کو جب یہ خط پہنچا تو اس نے عقل مندی یہ کی کہ پہلے یہ خط لکھنے والے شخص کا میں تعارف حاصل کروں, اس کے بعد میں خط کو پڑھوں گا. اور تعارف حاصل کرنے کے لیے اس زمانے میں اس کو عرب کا ایک تجارتی قافلہ جو غزہ میں رکا ہوا تھا اور ابو سفیان کی سرپرستی میں تھا وہ قافلے سے ملاقات ہو گئی. تو ہرقل نے آمنے سامنے ابو سفیان سے مدعی نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھ لیے حالات پوچھ لیے، اطمینان ہو گیا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھا، اور خط مبارک پڑھنے کے بعد اس نے درباریوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی عقیدت، اپنی محبت، اپنی عظمت بھرے الفاظ کا اظہار کیا، تو وہاں رومیوں نے ہنگامہ مچا دیا، شور شرابہ مچا دیا، اور پھر ابو سفیان اور ان کی جماعت کو باہر نکال دیا گیا. اب اندر کیا ہوا وہ حصہ روایت کا اخیر میں آ رہا ہے. اس درمیان ایک نیا واقعہ ہو گیا، اس لیے کہ ہرقل تو بڑی فکر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق مزید معلومات حاصل کرے، مزید تحقیق کرے. اس لیے اس نے مزید تحقیق کا ایک دوسرا راستہ اپنایا. کون سا دوسرا راستہ پڑھیے روایت میں. بس اس زمانے کے اندر ایک دوسرے بہت بڑے عیسائی عالم تھے، اور وہ بھی نجوم کے فن کے ماہر تھے. یعنی جیسا ہرقل کا مقام تھا کہ بڑا آسمانی کتابوں کا وہ عالم، علم نجوم کے اندر بڑا ماہر، اسی طرح کا ایک دوسرا عالم تھا جو پوری عیسائی ورلڈ کے اندر اونچے مقام پر تھا، اور اس کو آسمانی کتابوں کے بڑے علوم سے واقفیت تھی، اور نجوم اور ستاروں کے فن کا بھی وہ بڑا ماہر تھا. اور اس کا نام تھا وقارن ابن الناتوری. اب یہاں یاد رکھو، سند دیکھو پہلے. سند کے اندر کیا ہے کہ یہ روایت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے آ رہی ہے. اس میں عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ابو سفیان سے سنی ہوئی بات نقل کر رہے ہیں. برابر. اب یہاں جو عبارت ہے وقان ابن الناتوری، یہ اس سند سے منقول نہیں ہے، یاد رکھو. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سند سے یہ بات منقول نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ابو سفیان سے سنا ہو. یہ واقعہ یہاں ختم ہو گیا علی الاسلام پر. اور وقان ابن الناتور سے جو عبارت ہے، یہ راوی حدیث امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ناتور سے بلا واسطہ جو سنی تھی وہ روایت ہے. کہتے ہیں کہ یہ ابن ناتور مسلمان ہو گئے تھے، اور ایک قول میں انہوں نے لمبی عمر پائی، بہت لمبی عمر پائی انہوں نے. سن 64 ہجری میں یہ امام ابن شہاب زہری کی ان سے ملاقات ہوئی ہے. سن 64 ہجری میں امام ابن شہاب زہری کی ملاقات ہوئی ابن الناتور سے دمشق کے اندر. اور اس زمانے کے اندر عبد الملک کی خلافت کا دور چل رہا تھا. یہ ابن الناطور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایمان لائے تھے اور پھر یہاں دمشق کی طرف آئے تو وہاں امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی تھی. تو ابن ناطور نے خود یہ واقعہ امام ابن شہاب زہری کو سنایا اور امام ابن شہاب نے اپنی سند سے آگے چلایا تو امام بخاری کو پہنچا. دوسری بات اس سند کے بارے میں, بعض محدثین کا یہ کہنا ہے کہ ابن ناطور کی ملاقات حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی ہوئی ہے. ابن ناطور کا لکھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی ثابت ہے. تو یہ واقعہ ابن ناطور نے خود حضرت عبداللہ ابن عباس کو سنایا تھا اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے امام ابن شہاب زہری کو سنایا اور پوری وہی سند ان عبید اللہ والی جو سند ہے بعینہ وہی سند, لیکن واقعے کا ابتدائی حصہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ابو سفیان سے سنا اور وکان ابن الناطور سے آگے والا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ابن ناطور سے بلا واسطہ سنا. یہ بھی بعض حضرات کی یہاں پر رائے ہے. تو وکان ابن ناطور یہاں سے جو عبارت ہے اس کے بارے میں دو رائے ہو گئے. پہلی رائے کے مطابق یہ امام زہری نے ابن ناطور سے سنا اور دوسری رائے کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عباس نے ابن ناطور سے ملاقات کی اور یہ واقعہ سنا. اب ابن ناطور کے بارے میں تین فضائل سنا. صاحب ایلیا, یہ بیت المقدس کا دوسرا نام ہے. یہ بیت المقدس کا بڑا پادری تھا, بڑا گورنر تھا. صاحب ایلیا کا مطلب بیت المقدس کا بڑا گورنر تھا ابن ناطور, اور ایک طریق میں ہے ابن ناطورا, دونوں طریقے سے ہیں ابن ناطور ابن ناطورا. اور ناطور بولو کہ ناطورا بولو, باغ اور باڑی کے چوکیدار کو کہا جاتا ہے, باغ کا باڑی کا چوکیدار رکھو ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں. تو یہ ابن الناطور یا ابن ناطورا, اس کی دوسری خوبی کا وہ ہیرکل صاحب ہیرکل, یوں ہے عبارت کہ یہ ابن الناطور ہیرکل کا خاص دوست تھا, ہیرکل کو اس کے اوپر بڑا اعتماد تھا. اور بعض شارحین بخاری کہتے ہیں کہ ہیرکل کا خواجہ تاش تھا. سمجھتے ہو اردو خواجہ تاش کس کو کہتے ہیں؟ معلوم ہے اردو میں کس کو کہتے ہیں خواجہ تاش؟ ایک استاد کے دو شاگرد کو خواجہ تاش کہا جاتا ہے, یعنی دو تین طالب علم ہے استاد ایک ہے, اس کو اردو میں خواجہ تاش کہتے ہیں. کلاس فیلو ہمدرس, تو یہ صاحب ہیرکل کا مطلب ہیرکل کا ہمدرس تھا. تیسری کو بھی سقف علی نصار الشامی, سقف شام کے عیسائیوں کا بڑا پادری سمجھا جاتا تھا, شام کے عیسائیوں کا بڑا پادری وہ مانا جاتا تھا. تو ابن ناطورا کی تین خوبیاں ہو گئی. پہلی خوبی کون سی؟ زور سے کہو, ایلیا خود سکا بڑا گورنر. دوسری خوبی کیا؟ ہیرکل کا خاص دوست. تیسری خوبی کیا؟ شام کے عیسائیوں کا بڑا پادری. یہ تین خوبی کس کی؟ ابن ناتور کی. ناتور کا معنی کیا؟ باغ یا باڑی کا محافظ. یحدث ابن ناتور یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت پر ہرقل ایلیا آیا تھا. ہرقل ایلیا کیوں آیا تھا؟ منت پوری کرنے کے واسطے. ہرقل ایلیا کیوں آیا تھا؟ کون سی منت؟ اگر اللہ مجھے فتح دے تو پیدل چل کر کے خود سے آ کر کے شکرانے کی عبادت کروں گا, وہ منت پوری کرنا. کہ جس زمانے کے اندر ہرقل ایلیا آیا ہوا تھا, اصبح یومن ایک دن رات کی نیند پوری کر کے صبح میں اٹھا ہرقل, خبیث النفس طبیعت اس کی بہت بے چین تھی, یعنی گھبرائیلا گھبرائیلا اٹھا ہو. جب وہ اٹھا تو طبیعت گھبرائیلی گھبرائیلی تھی, بے چین طبیعت تھی ہرقل کی. اب یہاں ایک اشکال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے. ابو داؤد شریف میں کتاب الآداب کے اندر ایک روایت ہے کہ خبیث النفس والے الفاظ استعمال مت کرو, اور یہاں روایت میں خبیث النفس کا لفظ آ گیا. دراصل اس روایت کا حاصل کیا ہے کہ جو لفظ بولنا اور سننا اچھا نہ لگے عرف میں, وہ الفاظ زبان سے ادا نہیں کرنے چاہیے. اس کی ایک مثال ہے, جیسے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں استنجا خانہ, بیت الخلا, لوگ کہتے سنڈاس. اب کتنا گندا لگتا ہے بولنا بھی اور سننا بھی, حالانکہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, لیکن بولنا اور سننا بہت گندا لگتا ہے. بس یہ ہے خبیث النفس کا معنی بھی, مطلب بھی. تو حدیث شریف میں منع کیا گیا کہ اس طرح کے الفاظ مت بولو جو بولنا اور سننا بھی ناگوار ہو. پھر یہاں کیسے آ گیا خبیث النفس؟ تو اس کا جواب یاد رکھو, یہ لفظ یہاں روایت میں استعمال ہوا ہے غیر مسلم کے واسطے, ہرقل کے لیے. اس لیے اس لفظ کے استعمال کی گنجائش نکل جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابن الناتور کا یہ کلام ہے جو ہمارے لیے حجت شرعیہ نہیں ہے. فقال بعض بطارقته, بطارقتن دین کے مذہب کے بڑے لوگوں کو کہا جاتا ہے. بطارقہ بطریق, بعض کہتے ہیں کہ دینی بڑے عہدے داران قاضی صاحب, اور بعض کہتے ہیں کہ حکومت کے بڑے عہدے داروں کو کہا جاتا ہے. تو ہرقل ایک دن صبح میں بالکل بے چین گھبرایا گھبرایا ہوا, تو اس کی حکومت کے جو بڑے بڑے افسران ہیں اس میں سے بعضوں نے ہرقل کو کہا, قد استنکرنا ہیئتک, آج آپ کی شکل صورت کچھ عجیب سی لگ رہی ہے. بادشاہ سلامت, کیا بات ہے, آج آپ کی حیعت شکل صورت عجیب سی لگ رہی ہے, غیر معمولی حیعت آپ کی ظاہر ہو رہی ہے, آپ معمول کے مطابق نہیں ہو. جیسے کہ آپ کو کوئی چیز ناگوار گزری ہوتی ہے تو آپ کے نورانی چہروں سے وہ نمایاں ہو جاتی ہے کہ یہ چیز صوفی صاحب محترم کو ناگوار گزری ہے, اس لیے ان کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہیں, اندازہ ہو جاتا ہے. تو لوگوں نے ہرقل کی صبح دیکھ کر کے پوچھا کہ آج آپ کے چہرے پر کچھ ناگواری معلوم ہو رہی, کوئی ٹینشن ہے, کیا بات ہے؟ قال ابن الناتوری, ابن ناتور کہہ رہے ہیں کہ یہ ناگواری کس چیز کی تھی. اس بیچ میں وہ ہرقل کا مزید تعارف کرا رہے ہیں. وکان ہرقل حزاءً ینظر فی النجوم, حزہ کا لغوی ترجمہ ہے بڑا ذہین ہونا، کہ ہرقل بادشاہ بڑا ذہین تھا. دوسرا ترجمہ ہے کاہن، کہانت کرنے والا. ینظر فی النجوم، ستاروں کے اندر وہ دیکھا کرتا تھا، ستاروں کی چال رفتار کو وہ دیکھا کرتا تھا. دیکھیے یہاں پر چند باتیں سمجھو. ہرقل کی ایک خوبی ہو گئی ذہین ہونا، دوسری خوبی ہو گئی کاہن ہونا، اور تیسری خوبی ہو گئی نجومی ہونا. یہ تینوں طرح کی خوبیاں ہرقل کے اندر جمع تھی. بادشاہ تو تھا ہی، لیکن مزید تین خوبیاں بھی اس کے اندر موجود تھی. اور وہ بادشاہ بڑا اچھا بادشاہ کہا جاتا ہے جس کے اندر اس طرح کی خوبیاں ہوں، ورنہ بہت سے بادشاہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو علم، فہم، دانائی سے دور کا بھی کوئی واسطہ ہوتا نہیں ہے اور بادشاہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن ہرقل میں یہ ساری خوبیاں تھیں، کاہن تھا، نجومی تھا، ذہین تھا. اب فرق سمجھو، کاہن کس کو کہتے ہیں؟ جو شیاطین سے بات لے وے وہ کاہن ہے، جنات، خبیث، شیاطین سے تعلق، اور ان سے جو بات لیتا ہو اس کو کاہن کہا جاتا ہے. نجومی کس کو کہتے ہیں؟ جو ستاروں کی چال اور ستاروں کے برج سے، برج میں داخل ہونے نکلنے وغیرہ سے بات لیتا ہو اس کو نجومی کہا جاتا ہے. تو ہرقل کے اندر یہ خوبیاں جمع تھیں. اور یاد رکھو، کہانت یعنی شیاطین سے بات لینا یہ تین قسم کے اوپر ہوتا ہے. نمبر ایک فطری کہانت، یعنی بہت سے لوگوں کی فطرت، طبیعت، مزاج ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا میلان شیاطین اور خبیث جنوں کی طرف ہوتا ہے اور وہاں سے وہ بات لیتے رہتے ہیں، جیسے کہ آج کے زمانے کے بعض باپو لوگ. نمبر دو، دوسری کہانت ہوتی ہے نجوم کے ذریعے سے، کہ علم نجوم اور ستاروں کے ذریعے سے بھی کہانت ہوا کرتی ہے. تیسری قسم ہوتی ہے شیاطین کی مدد سے، کہ شیاطین سے مدد لے کر کے آدمی کاہن بن جاوے. تو ہرقل دو قسم کا کاہن تھا، ایک فطری کہانت بھی تھی اور علم نجوم کے ذریعے سے بھی وہ کہانت کرتا تھا. شیاطین والی کہانت ہرقل کے پاس نہیں تھی. تو بڑا کاہن، بڑا ذہین، بڑا ماہر. اب یہ جتنے بھی کہانت والے ہوتے ہیں وہ لوگ ستاروں میں غور کرتے رہتے ہیں اور ستاروں کی چال پر وہ نظر کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے مستقبل کے احوال وہ بیان کرتے رہتے ہیں. تو کہا ہرقل نے ایک رات کے اندر ستاروں میں غور کیا، تو ستاروں کی مختلف برجیوں پر غور کر کے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ پیدا ہو چکا اور ان قریب اس کی حکومت دنیا میں پھیلے گی اور اس قدر پھیلے گی کہ وہ میری حکومت کو بھی ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا. یہ اس کو ستاروں کی چال وغیرہ سے اندازہ ہوا. اور ایک بادشاہ کے لیے حکومت کا زوال سب سے بڑی بے چینی اور ڈر کی چیز ہوتی ہے کہ میری حکومت چلی جائے گی، میری سلطنت چلی جائے گی، میرا ملک چھین جائے گا، یہ سب سے بڑی ٹینشن کی چیز ہوتی ہے. تو ہرقل نے رات میں اپنا فن آسمان پہ لگایا اور ستاروں کی چالیں دیکھی، اس سے اس نے حساب لگایا. ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ پیدا ہوا، اب اس کی حکومت پھیلے گی اور میری حکومت کے بھی زوال کا ذریعہ بنے گا. بس اسی ٹینشن میں بے چین گھبرائیلا وہ دربار کے اندر آیا اور آ کر کے اپنے درباریوں کو کہہ رہا ہے بھائی آج رات ایسا دیکھا میں نے. فقال لهم حين سألوه, اس نے اپنے درباریوں کو کہا جب درباریوں نے اس سے سوال کیا, کیا سوال کیا تھا کہ آج آپ کچھ گھبرائے ہوئے معلوم ہو رہے ہو, تب اس نے یہ جواب دیا انی رأیت اللیلۃ, میں نے آج رات کو دیکھا جبکہ میں نے ستاروں میں غور کیا کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ ظاہر ہو گیا. بالکل یہ وقت وہ تھا جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی, عین اس وقت کی یہ بات ہے. ادھر مکہ میں صلح حدیبیہ ہو رہی اور ادھر ہرقل وہاں ستاروں میں دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ ختنہ ہوا کرنے والی قوم کا بادشاہ غالب ہو گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب صلح حدیبیہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے ہیں تو رات کے آخری حصے میں سورہ فتح کا نزول ہوا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے تعبیر فرمایا, انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو لوگوں نے پوچھا بھی کہ حضور ہم دب کے صلح کر کے آ رہے اور قرآن کہہ رہا ہے یہ فتح مبینا, تو یہ فتح مبینا ہرقل کو بھی نظر آیا تھا. یہ عین اسی وقت کا واقعہ ہے کہ یہاں سورہ فتح نازل ہو رہی ہے اور اسی رات کو ہرقل ستارے دیکھ کر کے وہاں اپنی مملکت میں لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ ظاہر ہو گیا, غالب ہو گیا. دونوں واقعے ایک ساتھ ہوئے, گویا جو حقیقت حال تھی وہ ہرقل کے اوپر واضح ہو گئی تھی اور ہرقل کو یہ پتا چل گیا کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ ظاہر ہوا. فمن یقتتن من ھذہ الامہ, اس زمانے میں ختنہ کون کراتا ہے, تحقیق کرو کون کون لوگ ختنہ کراتے ہیں. قول, درباریوں نے کہا یہودی لوگ ہی ختنہ کراتے ہیں, یہودیوں کے علاوہ کوئی ختنہ نہیں کراتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ملت ابراہیمی میں ختنہ کا رواج عام ہوا اور پھر وہ ختنہ کا رواج یہودیوں میں آیا, چونکہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی اولاد میں سے ہیں, اس لیے کہا کہ یہودی لوگ ختنہ کرائیں. اب یہ جو انہوں نے حسر کے ساتھ کہا کہ لیس یختتن الا الیہود, کہ صرف یہودی ختنہ کراتے, یہ اپنی معلومات کے مطابق کہا, ورنہ پورے عرب کے اندر ختنہ کا رواج اس وقت بھی عام تھا. لیکن درباریوں کو عربوں سے کوئی سابقہ پڑتا نہیں تھا, عربوں سے کوئی واسطہ نہیں پڑتا تھا, اسی لیے ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ عرب لوگ بھی ختنہ کراتے ہیں. اسی لیے بس یوں کہہ دیا کہ یہودی لوگ ہی ختنہ کراتے ہیں اور تو کوئی ختنہ کراتا نہیں. اب نتیجہ کیا نکلا, یہودیوں کا بادشاہ غالب ہو گیا. تو یہودی لوگ حملہ کر کے ہرقل کی حکومت پر قبضہ نہ کر لے رہے, اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ یہودیوں کا قتل عام کا راز ہو تاکہ یہودیوں کا کوئی بادشاہ ظاہر غالب ہی نہ ہو اور ہرقل کی حکومت کے لیے خطرہ نہ بنے. اس لیے کہا کہ اس کا علاج یہ کہ یہودیوں کے قتل عام کا آرڈر جاری کر دو تاکہ کوئی خطرہ باقی نہ رہے. فلا یہمنک شأنہم, آپ کو فکر میں نہ ڈالے ان کی حالت, آپ کو ان کی حالت غمگین نہ کرے ہرقل, یعنی ہرقل آپ کو یہودیوں سے بالکل فکر میں نہیں پڑنا چاہیے, آپ کو کوئی غم نہیں کرنا چاہیے. دیکھو درباری لوگ کیسے ہونے چاہیے کہ وہ بادشاہ کے خیال کو بدلنے کے ماہر, بادشاہ کو کوئی خیال آیا کوئی فکر ہوئی اس کو کیسے بدل دیا جاوے کیسے تبدیل کر دیا جاوے, اس کے ماہر درباری چمچے ہوا کرتے تھے. وقت ہرقل کو فکر تھا کہ ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ غالب آ جائے گا، تو کہا بادشاہ سلامت آپ جو ہے ان سے بالکل فکر نہ کیجیے، وقت الى مدائنی ملکی کا، اپنی حکومت کے تمام ضلعوں میں شہروں میں آرڈر جاری کر دو، فلیقتلوا من فیہم من الیہود، کہ جتنے بھی یہود وہاں آباد ہے ان کو قتل کر دیا جاوے، پوری حکومت میں آرڈر جاری کر دو سارے یہودیوں کا قتل کر دیا جائے، تاکہ یہودی لوگ غالب ہی نہ آوے اور ہماری حکومت کو کوئی خطرہ ہی لاحق نہ ہوئے۔ اب یہ مشورہ دربار میں چل رہا تھا اور ہرقل آرڈر نامہ لکھوانے کی تیاری کر رہا تھا، درباریوں نے مشورہ دیا سارے یہودیوں کو قتل کا آرڈر جاری کر دو، تو ہرقل لکھوانے کی بالکل تیاری کر ہی رہا تھا، اتنے میں ایک دوسرا واقعہ پیش آ گیا۔ جی بس اب خط آیا ہے، اچانک یہ معاملہ ہوا کہ دربار میں یہودیوں کے قتل کا آرڈر لکھا جاوے، تیاری ہو رہی تھی، اتنے میں ہرقل کے پاس ایک خط پہنچا۔ اب یہاں تاریخی روایتیں شرح حدیث نے الگ الگ نقل کی ہے، پہلی روایت یہ نقل کی ہے کہ جب حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے کر کے بسرا کے حاکم حارث غسانی کے پاس پہنچے، تو حارث نے یہ کہا کہ یہ خط تو ہرقل کے نام ہے، مجھے تو واسطہ بنایا گیا ہے، اسی لیے میں آپ کی سیٹنگ کر دیتا ہوں، آپ خود خط لے کر کے ہرقل کے پاس پہنچ جائیے۔ تو حضرت دہیہ خط لے کر کے گئے غسانی حارث کے پاس، اور حارث نے سیٹنگ کر دی ہرقل سے ملاقات کی کہ آپ خود پہنچ جائیے ہرقل کے پاس اور میں آپ کے لیے ٹائم سیٹ کر دیتا ہوں، ملاقات آپ کی ہو جائے گی، آپ جا کے اپنے ہاتھ سے خط پہنچا دیجئے۔ تو حضرت دہیہ بسرا کے گورنر حارث کے پاس سے روانہ ہو کر کے سیدھے شام پہنچے جہاں ہرقل تھا، اور ہرقل کے دربار میں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پیش کیا۔ تو جس وقت یہود کے قتل کا پلان چل رہا تھا، عین اسی وقت پر حضرت دہیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک لے کر کے ہرقل کے پاس پہنچے۔ دوسری روایت کیا ہے کہ جب اسلام کا ظہور ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور مدینہ میں اسلام جمنے لگا، تو یہ بسرا کا علاقہ عرب سے متصل ہے، تو اب بسرا کے گورنر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے پڑوسی ملک عرب کے اندر ایک نیا انقلاب برپا ہوا، اسلام کا آنا، آخری نبی کا آنا، تو اس سے وہ اپنے بادشاہ ہرقل کو واقف کراؤ، یہ اس کی سیاسی منصبی ذمہ داری بنتی تھی۔ وہ تو ایک گورنر تھا بسرا کا، حاکم حارث، اور اس کے متصل عرب کا علاقہ ہے، تو اس حارث کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پڑوسی ملک عرب کے اندر ایک عظیم انقلاب آیا کہ کوئی آدمی آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جاوے، وہاں لوگ اس کے ماننے والے بڑھتے رہے، تو یہ ساری باتوں سے واقف کرانا تھا ہرقل کو، اس لیے اس نے اس زمانے میں حضرت عدی ابن حاتم جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، عیسائیت پر تھے، بسرا کے گورنر حارث نے حضرت عدی ابن حاتم کو ہرقل کے پاس بھیجا کہ تم جاؤ چونکہ تم عرب میں رہتے ہو, تم ہمارے ہم مذہب عیسائی ہو, تم نے عرب میں رہ کر کے اس آخری نبی کو جانا پہچانا ہے, تو تم صحیح رپورٹ جا کر کے ہرقل کو پہنچا کر کے آؤ. تو یہ حارث بصرہ کے گورنر نے حضرت علی ابن حاتم کو, جو اس وقت ابھی ایمان لائے نہیں تھے مذہب عیسائیت پر دے, ان کو بھیجا ہرقل کے دربار میں تاکہ مدعی نبوت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تفصیلات ہرقل کو بتلاوے. اس لیے علی ابن حاتم وہاں پہنچے. تو جب یہ پہنچے تو وہاں تو بحث یہ چل رہی تھی کہ ختنہ کرانے والے یہودیوں کو قتل کرو, اور یہ پہنچے یا تو دہیا پہنچے یا حضرت علی ابن حاتم پہنچے یا دونوں ایک ساتھ پہنچے. جب یہ پہنچے فبینما ہما لا امرہم, اس درمیان کہ وہ اپنے اس معاملے پر تھے یعنی یہود کو قتل کرانے کا پلان بنا رہے تھے, اتیا ہرقل برجل, ہرقل کے خدمت میں ایک آدمی لایا گیا, ارسل بہ ملک غسان, جن کو غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا, یخبر عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ وہ ہرقل کو خبر دے وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. فلما استخبرہ ہرقل, جب ہرقل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوری خبر معلوم کر لی, قال یعنی حضرت دہیا سے یا حضرت عدی سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوری خبر معلوم کر لی, تو ہرقل کو اندازہ ہو گیا کہ وہ جو میں نے ستاروں میں دیکھا ہے ختنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ, لگتا ہے ایسا ہے کہ آدمی جو میرے پاس آیا ہے نا انہی کی قوم کا ہے, اس لیے چیک اپ کراؤ اس کی ختنہ ہے کہ نہیں ہے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے. تو اس نے اپنے درباریوں کو کیا کہا, اذهبوا, اس آدمی کو لے جاؤ تو فانظروا, چیک کرو, امختتن ہوا ام لا, یہ ختنہ والا ہے کہ بغیر ختنہ کا ہے, جا کے ذرا چیک کرو اس کو. پہلے زمانے میں اور طریقے ہوں گے, اب اور طریقے ہیں, اب تو جو ہے خاص قسم کے کیمرے بنے ہوئے ہیں, ایئرپورٹوں پر بھی لگے ہوئے ہیں, آپ نے کتنے بھی کپڑے پہنے ہو لیکن آپ کا پورا سطر وہ سیکنڈ میں دیکھ لیتے ہیں. ایسے اب بڑے بڑے دنیا کے نامور ایئرپورٹوں کے اوپر وہ کیمرے اسکیننگ لگ چکے ہیں اور اس کے اوپر سے گزرنا ہوتا ہے چیک اپ کے واسطے. پہلے وہ میٹل ڈیٹیکٹر سے دیکھتے تھے, اب وہ زمانہ قدیم ہوا ہے, اب تو وہاں آپ کھڑے رہو آج یوں کر کے اتنے میں ایک کاچ یوں کر کے گھوم جاتا ہے, پورا آپ کا بدن ان کے سامنے ہوتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو کہا لے جا کر کے ان کو چیک کرو کہ ان کی ختنہ ہے کہ نہیں ہے. فحدثوه انه مختتن, قارندوں نے آ کے بتلایا کہ ان کی ختنہ ہوئی ہے, ان کی ختنہ ہوئی ہے, یہ ختنہ والے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ چلو حضرت دہیے قلبی کا یہ واقعہ ہے تو وہ تو عربی تھے, ان کی ختنہ ہم کو سمجھ میں آ گئی, لیکن اگر حضرت عدی کا یہ واقعہ ہے اور وہ ایمان نہیں لائے گئے تو ان کی ختنہ کیسے؟ تو چونکہ وہ عرب کے اندر رہتے تھے اور عرب معاشرے کے اندر ختنہ کا رواج عام تھا, اس لیے عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عدی کی بھی ختنہ موجود تھی اور ختنہ ان کی تھی. فنظروا امختتن ہوا املا, فنظروا الیہ, ہرقل کے کارندوں نے ان کو چیک کیا, فحدثوه انه مختتن, تو اس کو بتلایا کہ ان کی تو ختنہ ہوئی ہے. وسألہ عن العربی, اور اس نے عربوں کے متعلق بھی سوال کیا. کیا سوال کیا؟ فقالهم یفتتنون, سوال یہاں مذکور نہیں ہے, عربوں کے بارے میں یہ سوال کرایا کہ یہود کے علاوہ کیا عرب لوگ بھی ختنہ کرتے ہیں؟ تو جواب ملا جی عرب لوگ بھی ختنہ کراتے ہیں. تو یقین ہو گیا کہ یہ جو عرب کے اندر نبی آئے ہیں وہ نبی وہی ہے تہجم جن کا میں نے ستاروں سے اندازہ لگایا کہ ختنہ کرانے والی قوم کا بادشاہ ظاہر ہو گیا، یہ وہی بادشاہ ہے، اس کو یقین ہو گیا. تو دیکھو کتنے قرائن جمع ہو گئے رکھ لگے سامنے، ایک قرینہ بڑا یہ جمع ہو گیا کہ اس نے علم نجوم کے ذریعے سے اندازہ لگا لیا کہ ختنہ کرانے والی قوم کا بادشاہ آج ظاہر ہوا، یہ تو علم نجوم کے ذریعے اس کو پتا چلا. دوسری بات، بسرا کے گورنر حارث نے جا کر کے، حارث نے یا یہ کہ اس کی طرف سے حضرت عدی بن حاتم نے ہرق لپو اطلاع دی. تیسرا، حضرت دہیے قلبی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پہنچا. چوتھا، حضرت عدی یا حضرت دہیہ کو چیک کرایا تو ختنہ والے نکلے. یہ سب قرائن اکٹھے ہو گئے، اس لیے ہرقل کو یقین ہو گیا کہ یہ جس نبی کی طرف سے خط آیا ہے وہی نبی ہے، آخری نبی، ختنہ کرنے والوں کے بادشاہ. وہ ظاہر ہو گئے، غالب آ گئے. جو میں نے ستاروں میں دیکھا تھا یہ بالکل صحیح نکلا، یہ اس نے کہا. فقال ہرقل، ہرقل درباریوں سے کہتا ہے، حاضا ملک ہاذہ الامہ، یہ تو اس امت عرب کا بادشاہ ہے. قد ظہر، جن کا ظہور ہو گیا. اور اب وہ غالب آنا شروع ہو گئے، یہ ہرقل نے درباریوں کے سامنے کہا. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روایت کے اندر علم نجوم کے ذریعے سے ہرقل نے جو معلوم کیا تھا اس کا تذکرہ آیا، اس سے در پردہ علم نجوم کی تائید ہوتی ہے کہ علم نجوم کے ذریعے سے جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ بھی صحیح ہوتی ہے، اس کی در پردہ تائید ہوتی ہے. تو یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ روایت کے اندر علم نجوم کی تائید نہیں ہے، کہانت یا نجومیت کی تائید نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کاہنوں اور نجومیوں کی طرف سے بھی ملی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کاہنوں اور نجومیوں کی طرف سے بھی ملی، اس پہلو کو ظاہر کرنا مقصود ہے. کہ اس پہلو کے اوپر غور کرو کہ کاہنوں اور نجومیوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کے ظہور کو جانتے تھے، اس بات کو بتلانا مقصود ہے، نفس کہانت اور نجومیت کی تائید کرنا مقصود نہیں ہے. جیسے کہ کوئی آدمی ہمارے سامنے آ کر کے وید میں سے سنسکرت زبان میں شلوک پڑھے اور پھر کہے کہ دیکھو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، تو یہ وید کی تائید کرنا نہیں ہے بلکہ وید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تذکرہ ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے، اس طریقے سے ہوگا. قد ظہر، جی اب ایک اور واقعہ دیکھو، کئی چیزیں اس تاریخی روایت میں جمع ہو رہی ہیں. ہرقل کو یقین ہو گیا کہ یہ خط لکھنے والے اللہ کے آخری نبی ہیں جن کی بشارت آسمانی کتابوں میں آئی ہے، اور علم نجوم کے ذریعے سے بھی اس کو یقین ہو گیا، لیکن وہ تائید کرانا چاہتا تھا فن کے دوسرے ماہروں سے بھی، چونکہ بہت بڑا معاملہ ہے، آخری نبی پر ایمان کا معاملہ ہے، اس لیے دوسرے لوگوں سے بھی وہ تائید کرانا چاہتا تھا. وکان ثم کتب ہرقل، ہرقل نے ایک خط لکھا، الی صاحب لہ، اپنے ایک دوست کو، ابھی رومیاں جو اٹلی کے اندر رہتا تھا، رومان کا جو دارالسلطنت اٹلی وہاں اس کا ایک دوست رہتا تھا، اس کو ہرقل نے خط لکھا اور خط کا عنوان یہ تھا کہ میرے علم نجوم جتنی مجھے علم نجوم کی معلومات ہے اس معلومات کی روشنی کے اندر اللہ کے آخری نبی کا ظہور ہو گیا، تمہارے پاس جو علم نجوم ہے اس کی روشنی میں بتاؤ کہ میرا تجزیہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ میں نے جو معلومات کی وہ صحیح ہے کہ غلط، تم مجھے ذرا بتلاؤ. اس کے لیے اس نے تحقیق کرنے کے لیے خط بھیجا اٹلی، جو رومان امپائر کا دوسرا بڑا مرکز تھا، اور وہاں علم نجوم کا بڑا ماہر زغاتیر نام کا بڑا نجومی عالم جو ہرقل کا پکتا دوست بھی تھا اس کے نام پر خط لکھا. اور حضرات شرح کرام نے روایت یہ نقل کی ہے کہ ہرقل نے خفیہ طور پر یہ خط بھیجا، عام درباریوں کو پتہ نہیں چلنے دیا، اور روایت میں یہ ہے کہ حضرت دہیا ہی کو بھیجا، دہیا میرا ایک کام کر دو نا کہ وہاں ذرا اٹلی چلے جاؤ اور وہاں ایک میرا دوست ہے زغاتر نام کا، اس کو میرا خط پہنچاؤ اور اس کا جواب ذرا لے آؤ نا. اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت دہیا کو نہیں، کوئی اپنے پرائیویٹ رازدار کو بھیجا وہاں اٹلی، یہاں سے قدس سے اٹالی بھیجا. وکان نذیرہ فی العلم، اور وہ علم میں ہرقل کا برابر کا تھا، یعنی جیسے علوم ہرقل کے پاس ایسے علوم زغاتر کے پاس بھی تھے. زغاتر بھی علم نجوم اور کہانت کا بڑا عالم تھا، وہاں خط لے کر کے بھیجا. جب یہ خط پہنچا تو زغاتر نے وہ خط کو پڑھا اور اس کو بھی علم نجوم کے ذریعے اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ کے آخری نبی کا ظہور ہو چکا ہے، اور یہ جو خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ اس نے دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط مبارک کو بوسا دیا، بہت عزب سے سینے اور چہرے کے ساتھ لگایا، اور لگانے کے بعد پہلے تو علم نجوم خود کا اس کا زغاتر کا اس سے اس کو پتا چلا تھا کہ آخری نبی ظاہر ہو گئے، دوسرا ہرقل کا علم نجوم یوں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ آخری نبی ظاہر ہو گئے، اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک. یہ تین چیزیں جمع ہو گئی. جب تین چیزیں جمع ہو گئی تو زغاتر اپنے حجرے میں گیا، چرچ کے اندر جو اس کا خاص حجرہ تھا، پورے اٹلی کا وہ سب سے بڑا پادری تھا، اپنے چرچ میں گیا اور روم میں جا کر کے سارا عیسائی لباس اس نے اتار لیا اور فوراً اسلامی لباس پہنے اور مجمع عام کے اندر آیا، اور مجمع عام کے اندر آ کر کے کلمہ پڑھا اور زور سے اس نے کلمے کا اعلان کیا. اور کلمے کا اعلان کرنے سے پہلے پہلے اس نے یہ کام کیا کہ ہرقل کے خط کا جواب بالکل لکھ کے روانہ کر دیا، کہ یہ خط جو ہرقل کا ہے اس کا جواب کہ آپ کا جو جائزہ ہے بالکل صحیح ہے کہ آخری نبی ظاہر ہو گئے، اور یہ خط آخری نبی کا ہے، میں ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں ان کے خط کو چنتا ہوں، میں اپنے اسلام کا اعلان کر، پورا خط لکھ کر کے حضرت دہیا کو یا جو قاصد گیا تھا ان کو حوالے بھی کر دیا، اور اس کے بعد وہ مجمع میں آیا، چرچ کے اندر جو خاص وقت ہوتا جس میں سارے عیسائی جمع ہوتے، تو جیسے ہی زغاتر آیا تو اس کا لباس دیکھ کر پہلے تو سب بھڑک گئے کہ ارے اس نے عیسائی لباس اتار دیا اور اسلامی لباس پہن لیا، سب بھڑک گئے. پھر اس نے زور سے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھتے ہی پورا مجمع اس کے اوپر ٹوٹ پڑا اور وہیں چرچ میں اس کو شہید کر ڈالا، قتل کر ڈالا اس کو. یہ منظر حضرت دہیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آ کر کے ہرقل کو سنایا کہ جب میں آپ کا خط اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر زغاتر کے پاس پہنچا تو اس نے تو بوسہ دیا، سر پہ لگایا، اسلامی لباس پہنے، کلمے کا اعلان کیا، اور لوگ اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو قتل کر دیا. تو ہرقل حضرت یحییٰ کو کیا کہتا ہے، جب زباطر جیسے اتنے بڑے پادری کو لوگوں نے ایمان کی وجہ سے نہیں چھوڑا اور مار ڈالا، تو اگر میں کلمہ پڑھوں گا تو میرا حال بھی یہ لوگ ایسا ہی کریں گے. اگر میں نے جو کلمہ پڑھ لیا اور ایمان کا اعلان کیا تو یہ سارے رومی لوگ میرا بھی یہی حال کریں گے، مجھ سے بغاوت کریں گے اور مجھے قتل کر ڈالیں گے. یہ ہرقل نے حضرت یحییٰ کو کہا. اب یہ خط کا جواب کا انتظار نہیں کیا، ہرقل نے یہ خط لے کر حضرت یحییٰ کو اٹلی بھیجا اور خود یہاں خود سے روانہ ہو گیا. تو ہرقل نے جب حضرت یحییٰ کو اٹلی زغاتر کے پاس خط لے کے روانہ کیا تو جواب آنے تک کا انتظار نہیں کیا، بلکہ ہرقل قدس سے حمص جانے کے لیے روانہ ہو گیا. چونکہ یہاں قدس کا آنا اس کا منت پوری کرنے کے لیے تھا، منت پوری ہو گئی، کام پورا ہو گیا، تو واپس حمص جانے کے لیے وہ روانہ ہو گیا تھا. زغاتر کو جو خط لکھا تھا اس کا جواب ہرقل کو حمص میں ملا، نہ کہ قدس میں. قدس میں جب تھا تب خط روانہ کیا اور جواب ملا اس کو حمص پہنچ کر کے. اسی لیے روایت میں یہ لفظ ہیں، وسار ہرقل الى حمص، اور ہرقل قدس سے حمص جانے کے لیے روانہ ہو گیا. یہ ملک شام کا ایک شہر ہے، ہمارے بہت سے شعرا اور مصنفین وہاں حمص کے رہنے والے حمصی کہلاتے ہیں. فلم یریم حمص حتی اتاہ کتاب من صاحبہ، وہ حمص ہی میں مقیم تھا کہ اس کو اپنے دوست جغاتر کا خط آ گیا. حمص اس نے چھوڑا نہیں تھا، یعنی حمص ہی میں مقیم تھا، یہاں تک کہ ہرقل کے پاس اپنے دوست زغاتر کا خط پہنچ گیا. اور زغاتر کے خط کا مضمون کیا تھا، یوافق رائے ہرقل علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانہ نبی. زغاتر نے خط میں یہی لکھا، ہرقل، میں تیری رائے سے موافقت کرتا ہوں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خروج ظہور ہو گیا اور وہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ تو ہرقل نے جو نجوم میں دیکھ کر فیصلہ کیا تھا اس کی تائید کس نے کر دی؟ زگاتیر نے۔ کون زگاتیر؟ جو علم نجوم کا بڑا ماہر تھا، کہاں رہتا تھا؟ اٹلی کے اندر۔ اور ہرقل کا پکا دوست تھا، اس نے تائید کر دی۔ گویا کہ اب ہرقل کو پورا اطمینان ہو گیا کہ یہ جن کی طرف سے خط ہے وہ اللہ کے آخری نبی۔ یہ واقعے کا پانچواں حصہ مکمل ہوا۔ اب جب یہ سارا یقین ہو گیا اور بالکل اطمینان ہو گیا ہرقل کا کہ یہ خط حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو اللہ کے آخری نبی، جن کی بشارت تورا انجیل سابقہ آسمانی کتابوں میں، یہ وہی نبی ہے، تو اب مجھے سب کو جمع کر کے ایمان لانا چاہیے اور ایمان لانے کی دعوت دینی چاہیے۔ اسی لیے اس نے کیا کیا کہ ایک بڑا ہال، سمجھو پارلیمنٹ ہاؤس، جو اس کا تھا ہمس کا، اس میں تمام بڑے بڑے اپنے عیسائی رومی لوگوں کو دعوت دی اور جمع کیا، جس کے اندر حکومت کے بڑے لوگ، مذہب کے بڑے لوگ اور لشکر کے بڑے ذمہ داران، وزراء، ایک بڑا مجمع اس نے شاہی محل کے ہال میں جمع کیا۔ جب سب لوگ آ گئے تو اس نے کارندوں کو آرڈر دیا کہ سب دروازوں کے تالے مار جاؤ تاکہ کوئی نکل کے بھاگ نہ سکے، کیونکہ ہم مشورہ کرتے ہیں، باہر کا کوئی آدمی اندر نہ آوے، اندر کا کوئی باہر نہ جاوے، سارے دروازوں کو لاک کر دو۔ اور جب سارے دروازوں کو لاک ہو گیا تو ہرقل نے اعلان کیا، چونکہ سب کو وہ پہلا واقعہ معلوم تھا کہ لوگوں کے مجمعے کے سامنے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھا تھا، پڑھ کے سنایا تھا، اور ابو سفیان سے سوال جواب کیے تھے، وہ ساری باتیں لوگوں کو معلوم تھی، سب لوگوں کے سامنے ہوا تھا۔ اسی لیے اب اس نے دوبارہ مجمع اکٹھا کیا اور مجمع اکٹھا کر کے کہنے لگا، اے رومیوں، تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے کہ جن کی طرف سے یہ خط آیا ہے ان کو اللہ کا نبی مان لو اور ان کی لائی ہوئی شریعت اور دین کے اوپر ایمان لے آؤ، اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اور ان کے اوپر ایمان لائیں گے تو ہماری حکومت بھی بچے گی، ہماری سلطنت بھی سلامت رہے گی، ان کے اوپر تم لوگ ایمان لے آؤ۔ بس جیسے ہی ہرقل نے اعلان کیا تو سارے عیسائی درباری، وزراء، لشکر کے افسران، مذہبی پیشوا لوگ جیسے کہ جنگلی گدھے بدک کر کے بھاگتے ہیں، اس طرح اپنی کرسیاں چھوڑ چھوڑ کر کے بدک بدک کر کے بھاگے سب ہال میں سے نکل کر کے اور دروازوں کی طرف لپ کے۔ اب دروازوں کی طرف گئے تو وہاں تو تالے، سب نفرت کر کے بھاگے کہ ہرقل کی ڈاگری چھٹک گئی گیا کہ وہ جو ہے آخری نبی پر ایمان لانے کی باتیں کر رہا ہے اور عیسائیت چھوڑنے کی باتیں کر رہا ہے، تو سب جو ہے گدھوں کی طرف نکل کر کے بھاگے۔ اب بادشاہ لوگ جو ہے نا سیاسی کھیل کھیلنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے خلاف بغاوت ہو جائے گی اور مجھے قتل کر دیں گے یہ سب لوگ ابھی ہنگامہ مچا کر کے، تو اس نے زبردست سیاسی پینترا بدلا اور پینترا بدل کر کے اعلان کیا، ارے بھائی بھاگتے کہاں، آؤ ذرا آ تو جاؤ، دوسری بات تو سن لو، آؤ چلو آ جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ جب سارے لوگ آ کر کے جمع ہو گئے تو اس نے کہا کہ میں نے جو تم کو کہا تھا نا کہ اس نبی کی نبوت پر ایمان لے آؤ، یہ تمہارا عیسائیت کے اوپر ایمان کتنا مضبوط ہے وہ جانچنے کے لیے کہا تھا، میں تم کو آخری نبی پر ایمان کی دعوت نہیں دے رہا تھا، میں تو تم عیسائیت میں کتنے مضبوط ہو کتنے کمزور ہو اس کو جانچنے کے لیے کہا تھا۔ پورا پیترا بدل دیا، جیسے ہی پیترا بدلا اس نے سب لوگ خوش ہو گئے، ارے واہ ہمارا بادشاہ تو بہت اچھا ہے۔ اور سب نے ہرک لگے سامنے سجدہ کیا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، آپ نے ہمارا امتحان لیا، ہم ناکام ہوئے، اور آپ تو عیسائیت میں بہت مضبوط ہو، چلو ہم بھی آپ کے ساتھ عیسائیت میں مضبوط ہو جاتے. یہ پورا پینترا بدل ڈالا اس نے. تو وَأَنَّهُ نَبِيٌّ فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْقَرِهِ. ہرقل نے اعلان کروایا، داخل ہونے کی اجازت دی روم کے بڑے لوگوں کو اپنے دربار میں، اپنے محل میں. لہو بحمسن، حمس کے اندر بھی اس کا ایک محل تھا اور وہاں قسطنطنیہ کے اندر بھی تھا. تو حمس والے محل کے اندر جو شاہی دربار تھا وہاں روم کے بڑے بڑے لوگوں کو جمع کیا. ثم امر بابوابها، پھر حکم دیا کہ تمام دروازے بند کر دیے جائے. پہلے سب کو آنے دیا، دروازہ کھولو آنے دو، سب آ گئے تو اب تالے مارو، سب کو گونجو، اب ان کے ساتھ جو ہے ہمیں ایک خاص معاملہ کرنا ہے. فغلقت، سب دروازے بند کروا دیے، اور اس کے بعد ہرقل نے خطاب کیا ہے.